السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقني علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقني حياة سعادة وموت شهادة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما يعلم الله، اور نہیں جانا بھی اللہ نے، الذين جاهدوا، وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا ہے، جو جہد کی ہے، کوشش کی ہے، تگودو کی ہے، ابھی ان کے بارے میں اللہ نے نہیں جانا. منکم، جو تم میں سے، ویعلم، اور نہیں ابھی جانا، الصابرین، صابروں کو، صبر کرنے والوں کو. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے. ایمان لے آنے کے بعد پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کام، اس ایمان کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے. جس طرح فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کا فطری تقاضا تو یہ تھا کہ پھر صالحات کیے جائیں. ایمان کا بنیادی تقاضا تو یہ تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اتھارٹی ماننا ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ کر، جو اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی کو تسلیم کیا ہے کہ وہ ہمیں کسی کام کرنے کا حکم دے سکتے ہیں یا کسی کام سے ہمیں روک سکتے ہیں، اس اتھارٹی کو تسلیم کرنے کے بعد کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو انہی سے پوچھنا ہے یہ کام کریں کہ نہ کریں. اور جب انہوں نے کوئی حکم دے دیا کہ یہ کام کرو، تو شیطانی قوتیں، تو اللہ جل شان نے خود انہیں طاقت دے رکھی ہے، جن کے بارے میں خود جل شان نے فرمایا کہ وہ تمہارا عدو مبین ہے. شیطان تمہارا تو کھلا دشمن ہے، اور کھلا دشمن کہہ کر بتایا کہ اس کے کھلا ہونا یہ ہے کہ تمہارے جسم کے اندر، رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑ لیتا. वो अंदर से उकसाहटें देगा, तुम नेकी पर खड़े रहना चाहोगे उकताहटें देगा, काम करते करते अल्लाह की राह में जो काम का है उसके ऊपर उकताहट आनी शुरू हो जाएगी, कभी वसवसे आने शुरू हो जाएंगे। ये वसवसा जो मैंने कहा है इसकी कई शक्लें हैं। मिसाल के तौर पे बात लोगों को देखा आपने वजू करते हुए, वजू ही करते जाते हैं हाथ ही धोते जाते हैं, यकीन ही नहीं आ रहा होता पता नहीं पाक हुआ है कि नहीं अभी हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन वसवसा मिन शैतान, ये शैतान की तरफ से होता है, एक दफा हाथ धो लिया बहुत काफी। बार बार ख्याल आ रहा है वजू टूट गया है, सरकार ने इरशाद फरमाया ये शैतान की तरफ से है, तुम एक दफा वजू करो और अपनी इबादत को मुकम्मल करो। और कभी ये वसवसा ये छोटे लेवल पर होता है, लेकिन कभी ये वसवसा इस लेवल पर भी आता है, पता नहीं अल्लाह ने ये जो हुक्म दिया है इसमें मेरा फायदा है भी कि नहीं। कब से सुनते आ रहे हैं कि जो अल्लाह की राह पे चलेगा कामयाब हो जाएगा, कामयाबी तो बड़ी दूर की बात, मुसलसल शिकस्ती होती जा रही है, बंदे तो हमारे मरते जा रहे हैं, नुकसान तो हमारा होता जा रहा है। वो जो कहते थे कि अल्लाह की नुसरत आती है अल्लाह की तायद हो जाती है जो अल्लाह की राह पे चलता है, तो ठीक है बदर के अंदर एक दफा हो गई, उहद में फिर क्या हो गया? फिर वसवसा यूं भी आता है। और कभी वसवसा यूं भी आता है अलइज्जतुलिल्लाह व रसूल वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह उसके रसूल और मोमिनीन के लिए है, ये ठीक है अल्लाह का इरशाद अपनी जगह पर। शैतान कहता है अच्छा फिर बता है कहां, जितने नेक लोग हैं उनको तो पेट भर के रोटी भी नहीं है, कोई उन्हें सलाम भी नहीं करता, दुनिया में कहीं इज्जत और वकार भी नहीं है। अच्छा पूरा तोलो, सच बोलो। अल्लाह ने कहा है सच कहा है ठीक बात होगी, लेकिन मैंने तो जब भी सच बोला है जवाब में सख्तियां ही हुई, नुकसान हुआ है, खसारा हुआ है। झूठ बोलने वालों ने अपने सर की आंखों से आदमी देखता है, झूठ बोलने वालों ने, मिलावट करने वालों ने, धोखाधड़ी करने वालों ने लाखों करोड़ों कमा लिए, और बेचारा जो अमानतदारी का ख्याल करने वाला था वो अपने टैक्स पूरे करते करते उसका हशर खराब हो गया, दिल में वसवसा आ गया कि पता नहीं अल्लाह ने जो तईद का वादा किया था सच्चा है भी कि नहीं। ये मुख्तलिफ वसवसे आते हैं, ये वसवसे शैतान की तरफ से हैं, लेकिन अल्लाह जल्ला शान ने यह नहीं कहा कि शयातीन सिर्फ जिन्नों में से होते हैं। अल्लाह ने कहा शयातीन जिन्न वल इंस, शैतान जिन्नों में से भी होते हैं और इंसानों में से भी होते हैं। आपने पढ़ लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मैं अलाते मुसीकी को तोड़ने और इखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूं, तो शयातीन इंस में से वो अलाते मुसीकी को इतना सजाकर आपके सामने पेश करते हैं, शयातीन इंस में से वो लोग जो इक्तदार में आके और मुवासलात और नशर इशात के सारे मराकज के ऊपर काबिज हो जाते हैं, वो मुसीकी की धुनें इतने खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं, आप सोए भी होते हैं, हत्ता के कलाम इलाही भी उन्होंने लगाना होता है, उससे पहले एक मुसीकी लगती है, आप उसमें सर धुनने लग जाते हैं, और फिर वो सर धुनना वो गुलुकारा का या गुलुकार का गाया हुआ गाना और उसके ऊपर मुसीकी, आप उसके अंदर सर धुनने लग जाते हैं और चाहते भी हैं कि मैं ये काम ना करूं, लेकिन शैतान इनका पंजा बड़ा मजबूत हो जाता। आप चाहते भी हैं कि मैं जब मुआशरे और सोसाइटी के अंदर निकलूं तो मुआशरे और सोसाइटी के लोग मुझे तंग ना करें, मुआशरे और सोसाइटी के लोग अल्लाह की दी हुई तालीमात के मुताबिक मुझे कबूल कर लें, लेकिन जब आप देखते हैं कि निकाब करने वाली को तो कोई पूछता नहीं, دکاندار تک اسے سودا پہلے نہیں دیتا، پہلے بال کٹے ہوئے علی آ جائے تو اسے سودا پہلے دیتا ہے، تو انسان کے دل میں یہ وسوسہ اٹھنے لگتا ہے، پتہ نہیں میرے اس کام میں کوئی نقص ہے جو میں نے آج نکاح کر لیا. یہ دین کے اوپر چلنے پر شیاطین الجن والانس راستے کی رکاوٹیں بن جاتے ہیں. ان شیاطین الجن والانس یہ دونوں چھوٹے ادارے تھے، ان سے بڑا جو ادارہ ہے جو انسان کی راہ کو کھوٹا کرتا ہے وہ انسان کا اپنا نفس. انسان نے جو وعدہ کیا تھا، جو انسان نے عہد کیا تھا کہ اللہ میں تیری اتھارٹی کو مانتا ہوں، تیرے رسول کی اتھارٹی کو مانتا ہوں، آخرت میں اس کے اجر کے لیے میں تیرا کہنا مانوں گا، میں آپ کے رسول کا کہنا مانوں گا، یہ وعدہ تو کرتا ہے لیکن سجدہ اپنے من کو کر دیتا، اپنی مرضی اور اپنی منشا کو کر دیتا. جب مرضی اور منشا کو کر دیتا ہے تو اسی کے بارے میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کائنات کے اندر اتنا بڑا کوئی بت نہیں پوجا گیا جتنا بڑا بت خود انسان کا اپنا نفس. اب اس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا. یہ جہاد کا کلمہ بڑا ہی وسیع کلمہ ہے. جہاد کے معنی ہی ہیں جد و جہد کرنا، تگ و دو کرنا، کامیابی کے حصول تک اس پر لگے رہنا. کامیابی اور کامرانی یہ یقین ہو کہ کس کے ہاتھ میں ہے. جی مجھے آواز نہیں آئی. جب یہ یقین ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ تو کمزور نہیں ہے. میری پیشکش کمزور ہو سکتی ہے، میری کوشش کمزور ہو سکتی ہے، میری جدوجہد کمزور ہو سکتی ہے، اس کے نتیجے میں کامیابی اور کامرانی تو نہیں ملنی. کامیابی اور کامرانی تو صرف اس بنیاد پر ملنی ہے کہ کتنی استقامت کے ساتھ میں اللہ اس کے رسول کے احکام کے اوپر لگا رہا. ہم نے تین لیکچر پہلے پڑھا تھا اسباب کی دنیا کی کوئی چیز بھی اس پر انحصار حرام ہے. انحصار کامیابی اور کامرانی کے لیے کس پر کرنا ہے؟ صرف اللہ پر. تو اللہ کے پاس تو بے شمار قوتیں ہیں، لا تقنط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تو مایوس ہونا ہی نہیں. تو پھر جدوجہد کرنی ہے. اس جدوجہد کے کئی مراحل ہیں. کبھی یہ جدوجہد صرف ذہنی کاوشوں کے ساتھ کرنی پڑتی ہے، سوچ وچار کے ساتھ کرنی پڑتی ہے. دشمن نے ایسی چالیں چلی کہ جس کی وجہ سے فحاشی اور عریانی عام ہوئی. دشمن نے ایسی چالیں چلی جس کی وجہ سے غربت کا لیول بڑھا اور لوگوں نے اپنے روزی اور اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اور سر کے اوپر سایہ دینے کے لیے، کوئی مکان بنانے کے لیے سود کے سہارے ڈھونڈے، بےمانی کا رستہ ڈھونڈا، بددیانتی کا رستہ ڈھونڈا، رشوت کا رستہ ڈھونڈا. یہ سارے وہ رستے ڈھونڈے، یہ کسی کی پلاننگ تھی. اس کی پلاننگ کے خلاف باقاعدہ جدوجہد کرنا ہے، سوچ وچار کرنا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا نظام کس طرح لاگو کر دیا جائے کہ شیطان کے ہتھکنڈے ختم ہو جائیں. وہ شیاطین الجن وہ شیاطین الانس وہ تو مسلسل اپنے کام کے اندر اتحاد کرتے ہوئے کٹھے ہو کر مل کر کام کر رہے ہیں اور حکومتوں کی طاقت کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. جو اللہ والا ہے اس کو مایوس کرنے کے لیے اتنا کافی ہے. وہ تو حکومتیں ہیں، ان کے پاس تو نشر و اشاعت کے پورے ادارے ہیں، ان کے پاس تو پولیس ہے، ان کے پاس تو فوج ہے، ان کے پاس تو قوت ہے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس پوری دنیا کا اتحاد ہے، نیٹو فورسز کٹھی ہو گئی. ہم کیسے لڑ سکتے ہیں ان کے خلاف؟ اللہ کے بندو یہی تو بات سمجھائی جا رہی ہے. تم نے تو اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی کو ماننا ہے. کام تو وہی کرتے جاؤ جو اللہ نے کہا ہے، کام تو وہی کرتے جاؤ جو آپ کے رسول نے کہا ہے. وہ رستے کی جو مشکلات آئیں گی، وہ رستے کی جو تکالیف آئیں گی، تم نے صرف صبر کے ساتھ انہیں لے کر اپنے کام اور مشن کے اوپر چلتے ہی رہنا ہے. الٹیمیٹلی تمہارا اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا. ہاں وہ آزما لیتا ہے، دل برداشتہ نہ ہونا، نیک لوگوں کو وہ آزماتا ہے، اچھے لوگوں کو وہ آزماتا ہے، وہ آزما کے دیکھتا ہے کہ دیکھو، وہ آزما کے یہ نہیں چاہتا کہ اسے پتا چل جائے، وہ علیم ہے، اسے پتا ہے. جب کسی کو آزمائش کی گھاٹی میں ڈالتا ہے، جب کسی کو تکالیف کے اندر ڈالتا ہے، جب کسی کو مشکلات کے اندر ڈالتا ہے، جب کسی کا ڈائریکٹ مقابلہ حکومتوں سے کروا دیتا ہے، جب کسی کا ڈائریکٹ مقابلہ دنیا کے سب سے بڑی شیطانی قوت سے کروا دیتا ہے، تو دراصل وہ معاملہ اللہ جل شانہ نہ آزمائش ہے نہ عذاب ہے، وہ آزمائش اور عذاب نہیں ہوتا، وہ آزمائش کے صرف یہ معنی ہوتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو پیار کرنے لگا ہے، جس طرح سنار کسی سونے کے اندر سے جتنا میل کچیل ہو نکالنا ہو اسے بھٹی میں ڈالتا ہے، اسے بھٹی میں ڈال کر پگھلا دیتا ہے، اتنی تپش دیتا ہے کہ وہ پانی کی طرح چلنے لگتا ہے، جب اس کے اندر درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے وہ پوری طرح کھولنے لگتا ہے، تو پھر اس کے اندر سے میل نکلتی ہے، وہ انسانوں کے اندر سے میل نکالنا چاہتا ہے تاکہ جنت کے اندر جانے کے لیے جو معیار اللہ نے قائم کر رکھا ہے اس کے اندر وہ معیار آ جائے، اس کے اندر کی وہ میل کچیل نکل جائے، اسے اپنے پیاروں کے اندر شامل کر لے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے اللہ تو نے تو فلاں کو پیار کیا، اس کے اندر تو میل کچیل موجود تھی، گناہوں کی پوٹری تھا وہ، اس کے اندر تو یہ اور یہ اور یہ اور یہ کمیاں تھی، یہ اور یہ اور یہ لرزشیں تھی، ان لرزشوں سے نکالنے کے لیے استقامت اللہ تعالیٰ بھی خود دیتے ہیں، لیکن چلتا انسان خود ہے، آپ نے چلنا ہے استقامت اللہ دے گا، اور صبر کے بغیر استقامت پہ آ سکتے ہیں؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے صبر والے کون ہیں. صبر کے ایک معنی تو لوگوں نے یہ لیے کہ تکلیف ہو رہی ہے، حکومت کی طرف سے ہے، ساتھ کی طرف سے ہے، وہ بھائی کی طرف سے ہے، وہ محلے دار کی طرف سے ہے، بس برداشت ہی کرتے جاؤ. نہیں، اس کا نام صبر نہیں ہے. صبر تو یہ ہے کہ جس معاملے کے اندر آپ کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے، اس معاملے میں اللہ کے حکم پہ آپ مسلسل چلتے رہے، آپ کے مشن میں کوئی کمی نہ آنے پائے، ان کی رکاوٹیں آپ کی رفتار کو بھی کم نہ کرنے پائے. کسی نے بھوک سے آزمایا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جماعت اسلامی کے لوگوں نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے حلف لیا، ارکان بنتے ہوئے انہوں نے حلف لے لیا کہ ہم خالصتاً اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے، تگودو کریں گے. 60s کی دہائی کے اندر، جسے ہم کہتے ہیں پاکستان کا سنہری زمانہ، اس سنہری زمانے میں امریکہ نے ہمیں اتنا مال دے دیا اور اتنی ہماری مدد کر دی کہ ہم نے نہروں کا جال بچھا دیا. اس جال بچھانے کے بعد اس نے صرف ایک کام لیا، حکومتی مشینری کو کہا کہ جماعت اسلامی کو امریکی ایجنٹ ثابت کر دو. اس نے دوسرا کام یہ لیا کہ وقت کے پریزیڈنٹ کی طرف سے یہ کارڈیننس جاری ہو گیا کہ جو سرکاری ملازمت میں رہنا چاہتا ہے اسے لکھ کر دینا ہوگا کہ اس کا تعلق جماعت اسلامی سے نہیں ہے. اب وہ لکھ کر دیتا ہے کہ میرا تعلق جماعت اسلامی سے نہیں ہے اور اس کا تعلق ہو اور وہ رکنیت کا اس نے حلف لیا ہو، تو اس کا تو ایمان کارت گیا، اس نے تو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے فیصلہ کیا تھا. حکومت نے کہا کہ ہم تجھے نوکری سے نکال دیں گے، اس کو بچے بھوکے نظر آنے لگے، بیوی بھوکی نظر آنے لگے، مکان کی چھت اس سے چھنتی ہوئی نظر آنے لگے، بچے بلکتے نظر آنے لگے، پریشان ہو جائے. اب اس کو کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے، استقامت کا یا کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ؟ اگر تو محمد رسول اللہ نے ایسے موقعوں پر جب شب ابی طالب کے اندر بند کیا تھا، جب وہاں پہ سینکشنز لگائی تھیں، بچے بلکتے تھے، کیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمپرومائز کر لیا تھا تو اب ہمیں کمپرومائز کرنا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں ہوش کے ناخن لو، امریکہ بڑا طاقتور ہے، امریکی کے ساتھ اس کے ساتھ پورے یورپین اکٹھے ہو گئے ہیں، اس کے اتحادی بڑے زوردار ہیں، ہوش کے ناخن لو، تم داڑیاں رکھ لیتے ہو، تم پردے کرنے لگ جاتی ہو، تم نقاب کر کے گھر سے نکلتی ہو، یہ ان کو چیلنج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری بھی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگوں نے جو یورپ اور امریکہ میں رہنے کے خواہاں ہیں، انہوں نے کہنا شروع کیا کہ مسلمان جب جہاد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اٹھتا ہے، اللہ کی راہ میں کوئی کام کرتا ہے، تو امریکی اور یورپین ناراض ہو جاتے ہیں۔ ان کی ناراضگی کو دور کر دو تاکہ ہم عیش سے رہ سکیں، تاکہ ہم آرام سے رہ سکیں۔ جنہوں نے یہ کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ اختیار کیا ہے، کیا انہوں نے جدوجہد اور استقامت کا حق ادا کیا؟ کیا انہوں نے صبر کا حق ادا کیا؟ کیا انہیں اللہ کے اوپر یقین ہے کہ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ زبان سے کہتے ہیں اللہ، لیکن عمل کی دنیا میں کہتے ہیں امریکہ۔ طاقت کے لیے کہتے ہیں سب سے بڑا اللہ، لیکن عمل کی دنیا میں کہتے ہیں امریکہ اور اس کے حواری۔ ایمان کا رچا جاتا ہے، تو جن کے اندر کا ایمان اللہ کو قبول نہ ہو، کیا ان کی بھی مدد کرے پھر؟ اللہ تمہیں پیار کرتا ہے، کھوٹ نکالنے کے لیے ازمائش کی گھٹیوں میں گزارتا ہے تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ آپ کو پتا ہے جنت میں جانے سے پہلے جن کے بارے میں فیصلہ بھی ہو چکا ہوگا کہ جنت میں جانا ہے، انہیں دو نہروں سے گزارا جائے گا، دو نہروں سے وہ نہا کر نکلیں گے، تاکہ جسم کے اندر کے وہ میل کچیل، وہ گندگی اندر کی جو ابھی رہ گئی تھی، کیونکہ فیصلہ جو وہاں پہ ہونا ہے، وہ فیصلہ جنت میں جانے کا فیصلہ اس بنیاد پہ نہیں ہونا کہ اس کے اندر کوئی برائی تھی ہی نہیں، اس پہ نہیں ہے، وہ تو اس بنیاد پر بھی فیصلہ ہو جانا ہے کہ برائیاں تو تھیں لیکن نیکیوں کا پلڑا بھاری تھا، برائیاں تو تھیں نیکیوں کا پلڑا بھاری تھا، فیصلہ تو ہو جائے گا کہ یہ جنتی ہے لیکن جنت میں جا نہیں سکے گا، جائے گا اس وقت جب تو نہروں سے نکل کر جائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب وہ ادھر اپنے اللہ کے حضور اپنی سبمیشنز پیش کرتے ہیں، اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں، محمد رسول اللہ نے اس پہ گواہی دی ہے کہ اس کے سانس کی ڈوری ٹوٹتے ہی وہ جنت کے باغ میں پہنچ چکا تھا، اس کو پھر وہ ان نہروں میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس نے اپنی شہادت دے دی ہے، جان کی قربانی لگا کر، مال کی قربانی لگا کر، وقت کی قربانی لگا کر، اپنی صلاحیتیں کھپا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اللہ میں تیرا غلام، اپنی غلامی پہ فخر کر لیا، دنیا کے مصائب، دنیا کی مشکلات کے سامنے وہ ڈٹا رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے جو رزق کماتا تھا دروازے دشمن نے بند کر دیے، کہا کہ اللہ رازق تجھے سمجھتا ہوں، کسی اور کو نہیں سمجھتا، ازمائش کی گھاٹی سخت بھی ہو جاتی ہے، گھر میں فاقے بھی آتے ہیں، سرکار کس سے بڑھ کر کوئی اللہ کا پیارا ہو سکتا؟ تین دن مسلسل تو رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلا، اللہ چاہتے تو کائنات کے سب سے زیادہ قیمتی چیزیں اور اعلی چیزیں محمد رسول اللہ کے گھر میں پہنچاتے، لیکن مجھے اور آپ کو حوصلہ دینے کے لیے اگر کبھی استقامت کے لیے تمہیں بھوکا رہنا پڑے تو اپنے رسول کو یاد کر لینا، اگر کبھی تمہیں اللہ کے دین کے لیے، میرے دین کی سربلندی کے لیے گھر سے نکلنا پڑے تو میرے رسول کو یاد کر لینا، کبھی اس کے لیے تمہیں شب ابی طالب کے اندر قید گزارنی پڑ جائے تو میں اپنے رسول کو یاد کر لینا، میرے حبیب کو یاد کر لینا، میں نے برداشت کیا تھا کہ میرا حبیب میری خاطر جیل میں بھی رہے اور اس کے بچے بلک بلک کر روئیں اور لوگ صبر کریں، یہ صبر مجھے پیارا لگتا ہے، میں ان کا ساتھی بن جاتا ہوں، پھر وہ نہتے بھی ہو تو فتح مکہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ احد کی گھاٹی کے اندر شکست ہوئی ہے، لوگ شہید ہوئے ہیں، عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں، رسول اللہ زخم زخم ہوئے ہیں، یہ سچ ہے، لیکن وہ 10-12 افراد
جو ارد گرد کھڑے رہ گئے، قرآن حکیم نے ان کی تعریفیں کی، کیا ہونے کی بنیاد پر اللہ جل شانہ نے اپنے فرشتے نہیں بھیجے؟ ورنہ خالد ابن ولید وہ حملہ آور جو تھا بھاگا کیسے، وہ کیسے بھاگ گیا؟ میرے اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں جب تمہیں کچھ نظر آ رہا ہو وہاں پر میں موجود ہوتا ہوں، جہاں تمہارے سارے ٹوٹتے ہیں میں وہاں پر موجود ہوتا ہوں، دنیاوی سہاروں پہ مت اعتماد کرو، وہ ٹوٹ جانے وہ ختم ہو جانے، میں نے کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں رکھی جس کے اندر ثبات ہو، میں نے رات دی ہے تو اس نے صبح میں بدل جانا ہے، صبح دی ہے تو اس نے رات میں ڈھل جانا ہے، جوانی دی ہے تو اس نے بڑھاپے میں چلے جانا ہے، زندگی دی ہے تو اس نے ختم ہو جانا ہے، وہ بچہ پیدا ہوا ہے اس نے مر جانا ہے، جتنی چیزیں بھی دی ہیں کسی کو ثبات نہیں دیا، ثبات ہے تو ایمان کو ہے، جس کا ایمان کامل رہ گیا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے اوپر جدوجہد کی اور صبر کیا، پھر یہ 60-70 سال کی عمر صرف ختم ہوگی، اس دنیا کا مشاہدہ ختم ہوگا، اس دنیا کے اندر آزمائش کی گھاٹی میں جو گزارا گیا ہے یہ ختم ہوگی، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے عیش مل جانے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کا آرام مل جانا ہے۔ بولو، یہ 60-70 سال کی زندگی تمہیں زیادہ عزیز ہے جس کی طرح شیطان تمہیں ترغیبات دیتا ہے، یا میرا گھر تمہیں زیادہ عزیز؟ یہ حملہ شیطان نے پہلے بھی پیٹ ہی کے ذریعے کیا تھا، یاد ہے ہمارے بابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پھل کھانے سے ہی کے بارے میں کہا تھا، کھالو کھالو، کس حوالے سے؟ کھالو، کہا کہ جو یہ کھائے گا اسے موت نہیں آئے گی، امر ہو جائے گا۔ موت کا خوف جب آتا ہے اور یہ تم سے سہولیات جو ملی ہے چھنے گی نہیں، گویا مال و دولت عیش آرام کے تمام اسباب، جب اس سے محبت بڑھ جاتی ہے تو شیطان کا انسان کہنا تب مانتا، ورنہ کہنا نہیں مانتا شیطان۔ اللہ نے جب بتا دیا ہے کہ تیرا کھلا دشمن ہے، کوئی کھلے دشمن کا کہنا مانتا؟ ہم کیسے مانتے ہیں؟ پہلے وہ اپنی پلاننگ کرتا ہے، اس پلاننگ کے شکنجے میں ہم کسے جاتے ہیں، اور اسی کو تو وہن کہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب دشمن تم پہ ٹوٹ پڑیں گے اس طرح جس طرح کوئی بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا، یہ موقع آ تو نہیں گیا؟ وہ سارے نیٹو فورسز ہم پہ حملہ ور ہو تو نہیں گئے؟ زندگی مشکل کر دی ہے انہوں نے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کیا؟ غزوہ احزاب میں ساری نیٹو فورسز اس دن کٹھی ہو کے نہیں آئی تھی؟ سارا کفر کٹھا ہو کے نہیں آ گیا تھا؟ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے محمد رسول اللہ کی قیادت میں جو حکم دیا کسی ایک حکم کی بھی خلاف ورزی نہیں کی۔ اسباب کی دنیا کے اعتبار سے محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کے پاس نہ عددی قوت تھی، نہ مالی قوت تھی، نہ اسلحے کی قوت تھی، اور دشمن تو کیل کانٹے سے لیس آیا ہوا تھا، اور پھر جب اندر کے لوگ یعنی بنی قریظہ جو مدینہ کے اندر ہی رہتا تھا، وہ جب دشمن سے مل چکا تھا در پردہ، یہ میں بات جو آج کو آپ کو سمجھانے لگا ہوں غور طلب ہے، یہ آپ ہی کے لیے ہے، وہ بنی قریظہ جب اندر ہی سے دشمن سے مل چکا اور ان سے ساز باز کر لی کہ باہر سے اتحادیوں تم حملہ کرنا، نیٹو فورسز بر سے تم حملہ کرنا، اندر سے ہم بغاوت کر دیں گے، ہم تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اندر سے ہم انہیں ماریں گے، جب مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی
تو یہ طے کر رکھا تھا کہ فلاں مسلمان لڑکی کو میں لوں گا، فلاں مسلمان لڑکی کو وہ لے گا، فلاں مسلمان لڑکی کو وہ لے گا، حتیٰ کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان بدبختوں نے محمد رسول اللہ کی بیٹیوں کے بارے میں فیصلہ کر رکھا تھا کہ فلاں کو فلاں لونڈی بنائے گا۔ کمزوریوں کا عالم دیکھا آپ نے، کسی نے کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ اختیار نہیں کیا، محمد رسول اللہ کی قیادت میں کھڑے رہے کہ اللہ یہ جان یہ مال سب کچھ تیرے لیے، تو ہمیں صبر بھی عطا کر، ہمیں استقامت بھی عطا کر، یہ بھی تجھ سے مانگتے، اور صبر استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے والوں کے ساتھ تو مدد کرتا ہے، تو اللہ ہماری صبر استقامت کو دیکھ کے پھر ہماری مدد بھی فرما دینا۔ پھر لوگوں نے ایک دن دیکھا کہ صبح اٹھے تو میدان خالی تھا، مسلمانوں کو تلوار بھی چلانے کا موقع اللہ نے نہیں دیا کہ میرے بندو یہ میں تمہیں جو آزمائش کی گھاٹیوں میں گزارتا ہوں وہ اس لیے نہیں گزارتا کہ میں تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہتا ہوں، میں تو صرف اندر سے تمہیں خالص کرنا چاہتا ہوں، بغیر تکلیف لیے اگر تم نے اپنے آپ کو خالص اتنا کر لیا ہے، تیار ہو گئے ہو مرنے پہ، اپنی بیٹیوں کا تمہیں نظر آ رہا تھا کہ لوگ اٹھا کر لے جائیں گے اور تم نے کہا کہ اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، جب تک محمد رسول اللہ کا حکم ہے ہم کھڑے رہیں گے اور دشمن سے لڑیں گے حتیٰ کہ اللہ کی مدد آئے، اور تمہیں میری مدد پہ کامل یقین رہا ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ میں اپنے جنود میں سے ایک جند کو یعنی ہواؤں کو حکم دیا کہ اتنی تیز چلو کہ ان کے خیمے اکھڑ جائیں اور ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں۔ اللہ نے پھر ہواؤں کو جب حکم دیا تو صبح خیمے اکھڑ چکے تھے اور دشمن بھاگ چکا تھا، انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کی تائید آ گئی۔ تو پاکستان کے لوگوں میں آپ سے کہتا ہوں، یہ سچ ہے کہ آج کے نیٹو فورسز، آج کے اتحادی کٹھے ہو کے آ گئے، جدوجہد کرنے کا ہمیں حکم ہے، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ ہمارے اندر کے لوگ بیوروکریٹ ہوں، ٹیکنوکریٹس ہوں، حکمران ہوں، وہ ان کے ساتھ مل چکے ہیں، ہماری بیٹیوں کو اور ہمارے بیٹوں کو ان کے حوالے کر رہے ہیں، ان کے کہنے پر ہماری بیٹیوں کو ہمارے بیٹوں کو اغوا بھی کرتے ہیں اور گولیوں سے بھونتے بھی۔ یہ سچ ہے کہ تمہارے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، یہ سچ ہے کہ تعلیم کے میدان میں بھی انہوں نے وہ سازشیں کر دی ہیں جو شیطان اپنے جال پھیلانے کے لیے کرتا ہے، تمہارے اندر سے قرآن کی آیات سلیبس میں سے نکالنی شروع کر دی، سلیبس کو امریکی انداز میں ڈھالنا شروع کر دیا ہے، اسے انگریزی لہجے میں بدلنا شروع کر دیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ تمہاری تہذیب کو بدلنے کے لیے باقاعدہ یہ لاہور کے اندر بھی یہ جو شاہی قلعہ ہے، شاہی قلعے کے اندر جو دیوان عام ہے اسے ایک بڑے ہوٹل کی صورت دی جا رہی ہے، میاں شہباز شریف صاحب اس کے سربراہ ہیں، اور اس کے اندر جو یورپ سے لوگ آئیں گے اس کو اتنا خوبصورت کر دیا جائے گا کہ لوگ اندر کے والز کو دیکھنے کے لیے آئیں گے کہ پرانا لاہور یہ تھا، اور ان کے لیے ناچ گانے کا اہتمام اسی جگہ ہوگا جس جگہ پہ کبھی کسی زمانے میں ہمارے مغل بادشاہ کیا کرتے تھے، اور ان کے لیے عورتوں کا انتظام بھی ویسے ہی کیا جائے گا جس طرح کے کسی زمانے میں بادشاہوں کے ہاں وہ بازار حسن بنا دیا گیا تھا، وہ بازار حسن وہاں پہ پھر سجانے کا پروگرام، ہماری عورتوں کو پھر پیش کرنے کا پروگرام بن گیا، یہ شہر شہر میں ہونے والا ہے، فلموں کے نام پہ، ڈراموں کے نام پہ اور آزادی صحافت کے نام پہ اس طرح کے چینلز آگے ہیں جو برائی اور بے حیائی کے علاوہ کچھ نہیں پھیلاتے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو رہا، تمہارے بچوں کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ ایسے سکولوں میں پڑھے جہاں اسلامی تہذیب دور تک موجود نہیں، تاکہ اگر وہ اس میں نہیں پڑھیں گے تو ان کے لیے بڑی ترقیاں اور بڑی کامیابیاں اور بڑی نوکریوں کے دروازے بند کر دیے گئے، طبقاتی نظام تعلیم کو عام کر دیا گیا،
حکومت پنجاب خاص طور پہ رونا رو رہی ہے کہ طبقاتی نظام کو ختم کیا جائے، امیروں کے لیے الگ سکول، غریبوں کے لیے الگ سکول، منڈیاکرز کے لیے الگ سکول، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حکمران بننا ہے کل کا ان کے لیے الگ سکول۔ یہ ایک طرف شور مچایا جا رہا ہے اور دوسری طرف انہی سکولوں کو گرانٹس بھی دی جاتی ہیں، اور وہ سکول جو بچارے غریبوں کے سکول ہیں ان کے اندر سکولوں کے لیے کمرے تک نہیں۔ ابھی کل پنجاب گورنمنٹ نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ ہم 8,000 کمرے بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، 43,000 کمرے ابھی تک باقی ہیں بنانے والے۔ اپنے بچوں کو ہم کلاس روم نہیں دے سکے، اپنے بچوں کو استاد وہ دیتے ہیں جس کی اپنی طرح بچارے کی 2,000 روپیہ ہوتی ہے، 3,000 5,000 6,000۔ مجھے بتائیے یہ استاد اب بچوں کو پڑھا سکے گا؟ ایک سازش کے تحت میں مانتا ہوں کہ آپ سے تعلیم چھینی جا رہی۔ پی ایچ ڈی کے وہ لوگ جو انرول ہوئے تھے ایچ ای سی کے تحت، ان لوگوں کو بھی عرصہ دراز سے روک دیا گیا ہوا ہے کہ وہ پی ایچ ڈی اپنی نہ کر سکے۔ اس وقت صرف پنجاب یونیورسٹی کے 1,300 طالب علم وہ ہیں جن کی پی ایچ ڈی کو روک دیا گیا۔ یہ نظام اس وقت آپ کے خلاف بڑی قوت کے ساتھ کام کر رہا ہے، لیکن سچ کہو اگر آپ صرف قرآن حکیم کو لے کر نکلیں، اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لیں، تو اندر سے استقامت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ صبر کی قوت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ یہ استقامت اور صبر کو ازما لیں تو میرا اللہ آپ کی مدد کو خود اترے گا یا نہیں اترے گا؟ جس کی فوجیں کل اتری تھیں آج نہیں اتر سکتی؟ یہی بات تو سمجھائی ہے۔ اور لوگوں تمہیں سب کچھ نہ ملے، یہ تو 60-70 سال کی زندگی ہے، سب کچھ نہ ملے اور ہمیشہ کے لیے جنت مل جائے، سودا مہنگا ہے یا سستا ہے؟ اس لیے اللہ نے یہاں پر سب سے پہلے جنت کا تذکرہ کیا۔ اور جب بھی اللہ جل شانہ نے اپنی امداد اور تائید کی بات کہی ہے تو پہلے اپنی جنت کی بات کہی ہے، اپنی رضا کی بات کہی ہے، اپنے پیار کی بات کہی ہے، اپنے رسول کے پیار کی بات کہی ہے، ان کی شفاعت کی بات کہی ہے، حوض کوثر کی بات کہی ہے۔ اس لیے کہ مومن کی متاع یہی ہے۔ ہاں یہ نہیں کہا کہ اگلا نہیں دیں گے، لیکن اس کو سیکنڈری حیثیت دی ہے۔ وہ خرا تو ہبونہ نصر من اللہ و فتح قریب، تم فتح جاتے ہو نا، مسلسل شکست کھا کھا کے دل برداشتہ ہوتے جا رہے ہو نا، ہم فتح بھی دیں گے، ہم تمہاری مدد کو بھی پہنچیں گے، بھوک افلاس کو ختم بھی کریں گے، خوشحالیاں تمہارے گھر میں بھی لائیں گے، یہ سب کچھ کریں گے، لیکن تم اتمائے نظر یہ رکھو کہ رب تو ہم سے راضی ہو جا، یہ جو برداشت کر رہے ہیں صرف تیری رضا کی خاطر، اے اللہ تو راضی ہو جا، یہ جو تکلیفوں کو انگیز کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ بس تو راضی ہو جا۔ اور اللہ راضی ہو جائے تو مجھے بتائیے، میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں، ایک آدمی ہے وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ مجھے دولت دے دے، مجھے منصب دے دے، مجھے خوشحالیاں دے دے، بادشاہ اس کو دے دیتا۔ ایک مانگنے والا ایسا ہے وہ کہتا ہے مجھ سے راضی ہو جا، اے بادشاہ میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، بس مجھ سے راضی ہو جا، تو مجھے مل جا۔ جس کو بادشاہ مل جائے کوئی نعمت باقی رہ جائے گی؟ اللہ کہتا ہے لوگوں تم میرے غلاموں مجھے اب مجھ سے خود مانگ لو، میں تمہارا ہو جاؤں گا، اور جس کا اللہ ہو جائے کوئی چیز کمی رہ جائے گی؟ اور تم چھوٹی چیزوں پہ مت نظر رکھو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مت نظر رکھو، ہم تمہیں دے دیں گے، تم میری جنت، میرا پیار، میرے رسول کا پیار، اس کے طالب ہو جاؤ، استقامت اور صبر کے ساتھ اس پر چلتے رہو، دیکھنا پھر میں یہ بھی دوں گا اور وہ بھی دوں گا۔ اللہ کے بعد کس قدر سچے، آئیے اس کو ہم پھر پڑھتے ہیں۔
ام حسبت من تدخل الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ جدوجہد ذہنی کاوشوں سے لے کر مسلح جدوجہد کے تمام مراحل کا نام جہاد ہے. دشمن کیا دے، آپ مسلح جدوجہد کرنے لگیں کہ آپ دہشت گرد ہیں تو اس کے کہنے پر دل برداشتہ ہو کر اپنے جہاد کو روک لیں گے؟ خذوا حذركم ما استطعتم، لوگوں جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنی میں نے تمہیں استطاعت دے رکھی ہے، اتنا اسلحہ تو اکٹھا کر لو. ہم اتنا اسلحہ تو اکٹھا کریں گے، اس اسلحے کو آزمائش میں ڈال دیں گے. فتح اس اسلحے کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ رب کی وجہ سے؟ ہاں، اس کی رضا چاہیے. رضا مل جائے تو اخرا تحبونها، وہ دوسری چیز جسے تم بڑی محبت کرتے ہو نا، نصر من اللہ وفتح قریب، وہ قریب کی فتح ابھی ہو جائے وہ بھی دے دیں گے، زیادہ نہیں آزمائیں گے. جو بڑے حوصلوں والے ہوتے ہیں اللہ ان کو زیادہ آزماتا ہے. کوئی حسین ہوگا تو بڑی گھاٹی سے گزرے گا، ہم جیسوں کو اللہ ایسی گھاٹی نہیں دیتا، جلدی ہی چھٹکارا دے دیتا ہے، جلدی خوشحالیاں دے دیتا ہے کہ یہ میرے بندے یہ میری راہ پہ چلنا تو چاہتے ہیں لیکن اندر کے بچارے کمزور ہیں، ابھی چلو ان کو جلدی آرام دے دو، جلدی سہولت دے دو. یہ حسین، یہ تو محمد رسول اللہ کے شانوں پہ پڑا ہے، وہ سجدے کی حالت میں ان کے اوپر سواری کر رکھی ہے، یہ تو فاطمہ کی گود میں پلا ہے، یہ تو علی کا بیٹا ہے، اس کی تربیت تو مکمل ہے، اس کو بڑی گھاٹی سے گزاریں گے، ان کو بڑی گھاٹی سے اتار. اور جتنے بڑی گھاٹی سے کوئی اترے گا انعامات بھی زیادہ وہ لے گا، اور جب انعامات زیادہ ہوں تو گھاٹیاں مشکل نہیں رہتی، شرط یہ ہے کہ یقین ہو کہ انعام بڑا ملنے والا ہے. تو اللہ کا وعدہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اسی پہ یقین کر لو، بڑا انعام بھی ملنے والا ہے. اب ایک اور نفسیاتی بات، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ، اور یقیناً تم موت کی تمنا کرتے تھے، من قبل، لیکن یہ پہلے پہلے، ان تلقوہ، اس سے پہلے کہ وہ تمہیں آن پڑے. یعنی بدر کی لڑائی کے اندر خاص طور پہ جن کے بزرگ اور بھائی اور بیٹے شہید ہوئے تھے، وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ غزوہ احد میں، یا رسول اللہ ہم نے اندر رہ کے نہیں لڑنا، ہم نے باہر جا کے لڑنا، ہمیں اپنی زندگی سے موت زیادہ عزیز ہے. ابھی موت آئی نہیں تھی، ابھی آزمائش کی گھاٹی میں سے گزرے نہیں، اس وقت تو تم ایسی ہی باتیں کر رہے تھے، دعوے تو تمہارے بڑے زوردار تھے، لیکن جب خالد ابن ولید کا حملہ ہوا اور پھر کہاں چلے گئے تھے؟ میرے ارد گرد تو 10-12 ہی رہ گئے تھے، وہ دعوے دار کہاں ہیں؟ گویا زبانی دعووں کو اللہ کے ہاں کوئی قبولیت نہیں. جب تک تمہارے اخلاص اور عمل کا ثبوت موجود نہ ہو، یہ جدوجہد اور صبر اور استقامت یہ ہمیں بتاتی ہے وہ پتہ کہ اس کے اندر کتنا اخلاص پایا جاتا ہے، اس کے اندر اللہ کا کتنا پیار پایا جاتا ہے، پیار کی کتنی تمنا پائی جاتی ہے. کوئی کہے کہ مجھے محبوب سے ملنا ہے، اب ملاقات کا وقت آئے تو کہے کہ آئے 2 منٹ ٹھہر جاؤ، ذرا ٹھہر کے ملیں گے، تمہاری صدق ثابت نہیں، تمہارا اخلاق ثابت نہیں،
تمہارے کئی ثبات کے اندر کمی ہے، کہیں تم نے اپنی ترجیحات کو بدل رکھا ہے. ترجیح نمبر ایک تمہارا اللہ اب نہیں رہا، ورنہ محبوب سے ایک گردن کٹ جائے تو رب سے ملاقات ہونی. آپ کو پتا اولیاء اللہ اس موت کے لیے کیا کلمہ استعمال کرتے؟ وہ موت نہیں کہتے، وہ وصال کہتے ہیں. وصال کہتے ہیں ملنے کو. اللہ میرا محبوب ہے، جو ہی یہ ڈوری کٹے گی سانس کی میرے رب سے میرا وصال ہو جائے گا. ایسے موقع کے لیے جانتے ہیں اولیاء اللہ نے کیا کلمہ استعمال کیا ہے؟ عرس. عرس ہماری زبان میں بھی عریس اور عروسا کا کلمہ استعمال کرتے ہیں. عریس کہتے ہیں دھولا کو، عروسا کہتے ہیں دلہن کو. اور یہ موقع جہاں دھولا اور دلہن بنتے ہیں اس کو عرس کہتے ہیں، یعنی شادی کا موقع، ملنے کا موقع، محبتوں کی تکمیل کا موقع. آج اگر میری جان اللہ کی راہ میں نکل گئی ہے تو یہ لمحہ میرے عرس کا ہے، محبوب سے ملاقات کا ہے. اللہ والے تو ملاقات کے لیے تڑپتے ہیں. یہ تڑپ اندر ہونی چاہیے. اور دعوے تو تمہارے ایسے ہی تھے، اے رسول تیرے دائیں بھی تیرے بائیں بھی، ہم تیرے اوپر قربان. اور نام بھی آئے تو تم انگوٹھے چومو اور یہ کرو اور وہ کرو اور ان کی محبتوں کے ڈونگرے بچھاؤ. لیکن بخدالتی کو اللہ کے ہاں یہ دعوے قابل قبول ہیں جب تک وہ عمل نہ ہو؟ وہ تمہارا صبر اور استقامت دیکھے گا، پھر وہ کہے گا کہ ہاں تمہیں مجھ سے پیار ہے. فقد رأيتموه، اب احد کے اندر تم نے اس موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. وانتم تنظرون، اور باقی لوگوں کو کہا جا رہا ہے تم مشاہدہ کر رہے تھے نا، اے میرے 12 ساتھیوں، یہ جو دعوے دار تھے وہ کہاں چلے گئے تھے؟ یہ خاور وٹ بڑی بیٹھ کے تقریریں کرتا ہے، جب اللہ کے دین کی ضرورت پڑ گئی تھی کہاں مر گیا تھا؟ صرف اس بات پہ کہ حکومت نوکری سے نکال دے گی ڈر گیا تھا، بچوں کے رزق کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا ڈر گیا تھا، پولیس گرفتار کر کے جیل میں بند کرتی ہے اس جیل سے ڈر گیا تھا، یہ دشمن کے حوالے کر دیتی ہے اور وہ امریکی ہے اسے گرفتار کر کے لے جاتے ہیں اور تہذیب کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اس بات سے ڈر گیا تھا. اور دعوے کرتا تھا کہ میں رسول اللہ کا عاشق ہوں، اللہ کا عاشق ہوں، اس کے دین کے لیے صبر اور استقامت دکھاؤں گا. مجھے تو کوئی کہے وقت دے دو تو میں اس کے لیے وقت نہیں دے سکتا، مجھے کوئی کہے کہ اس کے لیے مال لگا دو میں تو مال نہیں لگاتا، مجھے کوئی کہہ دے اپنی صلاحیتیں کھپا دو میں تو صلاحیتیں نہیں کھپاتا، مجھے کوئی کہہ دے کہ اپنے بچے میں اپنے اللہ کی راہ میں لگا دو میں تو وہ لگانے کو تیار نہیں، میں تو خود اپنے آپ کو لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور میرا دعویٰ یہ ہو کہ مجھے اللہ سے پیار ہے. خدا لگتی کہیے یہ دعویٰ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ جی مجھے آواز نہیں آئی آپ کی. آج میرا اللہ آپ کی یہ شہادت لینا چاہتا، اس کے راہ میں اپنے اندر کے کھوٹ کو نکال دو اللہ اس سے پہلے کہ کسی بڑی آزمائش میں ڈال دے، جس طرح افغانستان والوں کو ڈال دیا، جس طرح کشمیر والوں کو ڈال دیا، جس طرح عراق والوں کو ڈال دیا ہے، جس طرح فلسطین والوں کو ڈال دیا ہے، جس طرح ہندوستان میں احمد آباد کے لوگوں کو ڈال دیا ہے. اللہ نہ کرے کہ اس آزمائش میں ہم پڑ جائیں، اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھے. وما محمد واو ما نہیں ہے، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا رسول، الا رسول، رسول
نہیں ہے محمد سوائے اس کے کہ وہ رسول ہیں. قد خلط, قد یقیناً خلط گزر چکے ہیں. یہ تے اس لیے آئی ہے, ہم نے پڑھا تھا کہ مونس کی علامت تا کلمے کے آخر پہ آ جائے جس کے اوپر جزم ہو, یہ مونس کی علامت ہے. اور مونس کی علامت اس لیے آئی ہے کہ رسول کی جمع رسل ہے, یہ اردو کے اسٹائل کی جمع آ گئی ہے. جہاں اردو کے اسٹائل پہ جمع آ جائے گی وہاں پہ مونس کی علامت کے طور پر یہ تا جس کے اوپر جزم ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے. من قبل ہی, اس سے پہلے, من قبل پہلے ہی اس سے, اور رسول سارے رسول, ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے, اللہ کے رسول گزر چکے. یہ الرسول سے مراد کیا ہے؟ الرسول خاص, ویسے تو ہر شخص جو کسی کا نمائندہ ہوتا ہے وہ اس کا رسول ہوتا ہے عربی زبان میں, لیکن الف لام اس لیے لگا دیا ہے کہ وہ جو اللہ کے پہلے رسول آئے تھے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک, وہ بھی تو گزر چکے. ان میں سے کوئی زندہ ہے؟ سب اللہ کے پاس چلے گئے. اف ان ماتا, اف ا کیا, فا پس ان, اگر ماتا وہ مر جائیں, او قتلا یا وہ انہیں کوئی قتل کر دے. گویا اللہ کی طرف سے موت کا آنا یہ فطرت ہے, اور یا کوئی دوسرا انہیں قتل کر دے. قتلا مجھول ہے, معروف نہیں رہا. انقلب تم, انقلاب اردو ہی کا کلمہ ہے, پلٹ جانا, تم کا مطلب تم ہی ہے. انقلب تم علی عقابکم, پلٹ جاؤ گے. عقبہ کہتے ہیں عقب ایڑی کو, کم تمہاری, عقابکم اپنی ایڑیوں پر. اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ یعنی کیا تم بھاگ جاؤ گے؟ وَمَنْ يَنْقَلِبْ, وہ من جو ینقلب, جو پھر جائے گا, الٹے پاؤں پھر جائے گا, جو بھاگ جائے گا, جو پشت دکھا دے گا, اللہ عقبی ہی اپنے ایڑیوں پر. اصل میں کلمہ تھا عقبین, عقبینی, عقب تو کہتے ہیں نا ایک ایڑی کو, تو دو ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عقبین. ہم نے پڑھا تھا کہ کہیں پر بھی واو الف واو نون یا نون جمع کی علامتیں, یا الف الف نون اور یا نون مثنی کی علامتیں آ جائیں, ان علامتوں کے بعد اگر کوئی ضمیر آ جائے تو اس کا آخری حرف جو نون ہے وہ حذف ہو جاتا ہے. یہاں نون حذف ہو گیا ہے, عقبینی جو تھا اس کا نون حذف ہو گیا تو عقبی ہو گیا. مراد عقبینی ہی ہے, ہی اس کی, یعنی کیا اپنی دونوں ایڑیوں پر وہ پھر جائے گا؟ فلن یضر اللہ شیئا, ف لن ہرگز, ہم نے پڑھا تھا لا لم لن تینوں کلمات نفی کے لیے استعمال ہوتے. لا نفی بھی کرتا ہے اور منع بھی کرتا ہے. لم مضارے سے پہلے آتا ہے لیکن ترجمہ نفی اس کی ماضی میں کی جاتی ہے. لن کا کلمہ بھی مضارے سے ہی پہلے آتا ہے لیکن نفی اس کی پھر نہ ماضی میں کی جاتی ہے نہ حال میں, صرف مستقبل میں. لن یضرو, تو تم نہیں نقصان ضرر دے سکتے اللہ, اللہ کو شیا ذرا بھی. اگر بھاگ جاؤ گے یا وہ لوگ جو بھاگ گئے تھے یہ سن کر کہ محمد رسول اللہ نعوذ باللہ شہید ہو گئے تھے, انہوں نے کہا کہ اب رسول دنیا میں نہیں رہے تو ہم نے کیا رہ کر کرنا, اب کس لیے لڑیں, یہ کہہ کر تلواریں چھوڑی اور بھاگ گئے. باقی تو 12-14 افراد رہ گئے تھے. اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کیا تم, کیا تمہارے رسول اگر واقعی شہید ہو جائیں تو وہ دین جس کو چھوڑ کر, وہ کفر, وہ شرک جس کو تم چھوڑ کر
دین اسلام پہ آئے تھے، کیا واپس پلٹ جاؤ گے؟ سیجزی اللہ شاکرین، واو سین مستقبل قریب کے لیے آتا ہے، یہ فعل مضارے کی علامت، اور جزا کا کلمہ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، اللہ جزا دیں گے، اللہ اللہ جزا دیں گے، الشاکرین شکر گزاروں کو، شکر کرنے والوں کو اللہ بہترین جزا عطا فرمائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ بات معروف مشہور کرا دی گئی کہ آقا تو شہید ہو گئے، تو مومنین کے اندر وہ لوگ جو کمزور تھے اپنے جدوجہد اور استقامت اور صبر کے اندر، اس گھاٹی کے اوپر ابھی پہنچے نہیں تھے، کہنے لگے کسی راستے کو تلاش کرتے ہیں کہ ابو سفیان سے ہمیں معافی لے لے. ابو سفیان جس کو تم نے بدر میں اس کے ساتھیوں کو قتل کیا تھا تمہیں چھوڑ دے گا؟ ہاں ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اس کے دین کی طرف واپس پلٹ جاؤ. کیوں یہ سودا قبول ہے؟ اور رستہ بھی کیا اختیار کیا تھا ان لوگوں نے، کہنے لگے کہ چلو عبداللہ بن عبی جو اپنے 350 افراد کو لے کر چلا گیا تھا نا، اس کے پاس چلتے ہیں. کسی منافق کا رستہ ڈھونڈا کہ اس کے پاس چلتے ہیں کہ ابو سفیان سے ہمیں امان لے دے. آج بھی جو امریکی ایجنٹ زیادہ ہوتا ہے ہم اپنے مطلب اور اپنے مفاد کی خاطر اس کے دربار پہ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے جی. اور کچھ لوگوں نے یہ جملہ کہا، اگر محمد رسول ہوتے تو قتل ہی کیوں ہوتے؟ اللہ نے اسی کا جواب دیا ہے، کیا ان سے پہلے کیا ایسے نبی اور رسول نہیں گزرے جن کو حضرت یحییٰ ایک طوائف محبوبہ کے کہنے پر ایک بادشاہ نے ان کا سر قلم کر کے اپنی محبوبہ کے حضور پیش کیا، کیا وہ رسول نہیں تھے؟ اور تم تو مانتے ہو کہ وہ رسول تھے. کیا وہ نبی اللہ نہیں تھے جن کے جسم کو آرے سے چیر دیا گیا تھا؟ کیا وہ اللہ کے رسول نہیں تھے جن کے جسم کے اوپر سے کھال ادھیڑ دی گئی تھی؟ اور پہلے سارے رسول چلے گئے ہیں نا، تو کیا ان کے ہواریوں نے ان کے دین کو چھوڑ دیا تو ہم نے انہیں قبول کر لیا؟ تم نے غیر مسلم کہتے ہو، تم اس دین کو چھوڑ دو گے تو پھر کیا مسلمانوں والا اعزاز تمہارے پاس رہ جائے گا؟ پاکستانیوں سچ کہو، اپنے دین کی ہر اعتبار ہم نے غیر ملکیوں کو خوشامد کے لیے چھوڑ نہیں دی، اپنی اساس سے ہٹ نہیں گئے اور غیروں سے امان نہیں حاصل کرنے لگ گئے. شکست اپنی دیکھ کر کیا ہم نے اپنا راستہ کھوٹا نہیں کر دیا؟ صبر اور استقامت کا دامن چھوڑ نہیں دیا؟ تو اللہ کا پیار نصیب ہو جائے گا. یہ بات کی بات ہے، یہ تو بڑے نصیبوں کی بات ہے. میں پوچھتا ہوں وہ جو کلمہ پڑا تھا کہ اللہ تیرے اور تیرے رسول کی اتھارٹی کو مانتے ہیں، کہ ہم نے مان لیا اس اتھارٹی کو؟ کہ مان کے انکار کر دیا ہے. اور اسلام میں جو مان کے انکار کر دے اسے مرتد کہتے ہیں، اس کی سزا کیا ہے؟ کم از کم پھر تو موت ہی ہونی چاہیے. میں بات سمجھا سکا جی؟ ہمارا وقت ختم ہو گیا، یہیں سے انشاءاللہ اگلی دفعہ اپنی کلاس کا آغاز کریں گے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا کے رکھے اور ہمیں اس کی جزا بھی عطا فرمائے.
ہاں جو طاہر صاحب نے اپنا ہاتھ کھڑا کر دیا جی قرآن ہاؤس بنانے کے لیے، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ 27 رمضان المبارک کو انشاءاللہ ہم نے آغاز کرنا ہے، اس سے پہلے پہلے مجھے پیسے چاہیے. کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کہہ کر تاکہ یہ رستے میں رکے نہ کام، کیونکہ جب انجینئرز آ کے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں پھر جب ان کو پیسوں کی وجہ سے روک دیا جاتا ہے تو وہ غلطی ان کی نہیں ہوتی، ان کو تو پورا ٹھیکہ دینا پڑے گا. انہوں نے تو اپنے پورے کام کے پیسے لینے ہیں، دوبارہ پھر لگائیں گے اتنے ہی پیسے پھر دینے پڑیں گے، تو یہ بڑا خسارہ ہو جائے گا. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ رمضان آنے میں ابھی کچھ وقت ہے، رمضان سے پہلے پہلے اس مشن کو بھی مکمل کرنا ہے. 1 کروڑ پورا چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت تک ہمارے پاس 41 لاکھ سے زائد ہو چکے، باقی بہت زیادہ رقم نہیں رہ گئی. آپ کوشش کریں، ملنے والوں سے کہیں کہ دین کا غلبے کے لیے جب تک قرآن حکیم کے مشن کو عام نہیں کرتے دین کا غلبہ ممکن نہیں، اور یہ ان کوششوں میں سے ایک کوشش ہے، جہاں اور بہت سارے لوگ کوششیں کر رہے ہیں ان میں سے ایک کوشش یہ بھی. اس میں اپنا پورا ساتھ دیجئے، اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. ہاں البتہ ایک اور اعلان کہ ہمارے پاس، میں نے پچھلی دفعہ بھی شاید عرض کیا تھا، سی ڈی ڈی وی ڈی میں میرا وہ آسان کورس جس میں ترجمہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہ بھی موجود ہے. قرآن حکیم کے کتنی صورتیں جی ہیں وہ 22 کو تقریباً 18 بڑی صورتیں، وہ بھی ایک ڈی وی ڈی میں موجود ہیں. وہ اگر کوئی صاحب آڈیو میں لینا چاہیں تو وہ بھی موجود ہیں، اپنی گاڑی میں لگائی اور آتے جاتے اس کو سنتے رہے. اور سی ڈی اگر کسی کے پاس لگی ہے گاڑی میں تو سی ڈی کی صورت میں بھی موجود ہیں، وہ بھی اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ آئیں گے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے. دعا کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے، اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے. اے اللہ تیرے دین کے احیاء کے لیے جن لوگوں نے جس جس انداز میں جب جب جہاں جہاں کوششیں کی ہیں، اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما لے اور اس کا ثمر ہمیں عطا فرما دے. یا اللہ اگر وہ لوگ آپ کے پاس حاضر ہو گئے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، بالخصوص سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ جنہوں نے تیرے دین کے احیاء کے لیے چمکھی لڑائی لڑی اور مجھ جیسے نکارا انسان کو اٹھا کر اپنے ذاتی خرچ پر ملک سے باہر پڑھنے کے لیے بھیجا اور لا کر اس کام پہ کھڑا کر دیا. یا اللہ میرے اس محسن کی قبر کو بھی نور سے بھر دینا. یا اللہ سب مومنین والمومنات جو آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں یا اللہ بے بس ہیں بچارے اور بے بسوں پہ آپ رحم فرماتے ہیں، یا اللہ ان پہ رحم فرمائیے، یا اللہ ان پہ کرم فرمائیے، یا اللہ ان کے عذاب کو دور کر دیجئے، یا اللہ ان کی غلطیوں کو دور کر دیجئے، یا اللہ ان کے چھوٹے چھوٹے کام بھی بڑھا کر قبول فرما لیجئے. آپ تو ایک کے بدلے میں 700 گنا تک دینے والے ہیں, اور آپ کہتے ہیں اخلاص بڑھ جائے تو ہم اتنا دیتے ہیں جتنی ہماری شان ہے. یا اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عطا فرما دیجئے. یا اللہ اللہ علیین میں انہیں جگہ عنایت فرمائیے. یا اللہ پاکستان, یا اللہ عالم اسلام تیری پناہ میں اپنی حفاظت میں لے لے, بالخصوص پاکستان کو اسلام کا قلا بنا دے. اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کے خدمت کے لیے چن لے. اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کے خدمت کے لیے چن لے. اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے. اے اللہ عزت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمانا. اے اللہ عزت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمانا. اے اللہ عزت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمانا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ ڈبا یہاں پڑا ہے جی, اسٹیج پر ہے. جس نے ڈبے میں پیسے ڈالنے ہوں اس میں ڈال دے.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم